بسم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آن لائن پہ بھی وائس کلیئر ہوگی. الحمدللہ انشاءاللہ جتنی آیتیں ابھی تک ہوئی ہیں اس کو سم اپ کرتے ہوئے اگلی آیتوں پہ چلیں گے. آپ سب ریڈی؟ امین آپ ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ کیسے بیٹھ کے پی رہے؟ کس سے پی رہے؟ صحیح پی رہے پانی سیدھا کے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, چلیے شروع کرتے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آیات کا خلاصہ تو ہم نے کر لیا, لیکن اب اس میں سے چند باتیں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گی.
تو مبشر, مبشر, مبشر بھی اور سبب بھی, چار چیزیں لازمی ہیں. اللہ کے نبی مبشر کس چیز طرح سے تھے؟ آپ خوشخبری یا کہتے تھے ہم کون ہیں اگر ہم نے عمل صالح کر لیے تو ہم مبشر ہیں. کس چیز کی خوشخبری تھی؟ جنت ملے گی. سبب کیا ہے؟ اعمال صالح. عمل صالح جس کا تذکرہ کرتے ہیں. صرف یہی چیز نذیر میں بھی ہے. منذر منظر منظر بھی اور سبب بھی. اسی طرح دیکھیے جہاں لفظ آتا ہے داعی الی اللہ, اس کو بھی غور سے سمجھیے گا. لفظ داعی دعوت دینے والا پکارنے والا, مدعو جس کو بلایا جائے, جیسے ہم کہتے ہیں کھانے پہ مدعو ہے. دعوت کس چیز کی ہے؟ الی اللہ. یہ جو لفظ الی اللہ ہے نا, یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلایا, نہ تو کہا کہ داعی الى الناس, الى قومیت, الى مسلک, الى جماعت, الى کو. ایون الیہ بھی نہیں کہا, ہدایت الیہ او میری طرف, یہ بھی نہیں کہا. پھر اللہ نے لفظ نہ بھیجنی ہی. اللہ کا اذن دو طرح کا ہوتا ہے, قونی اور شرعی. قونی وہی ہے جس کو ہم دنیا میں ہونے والے کن پر یا کون سے سمجھ سکتے ہیں. جو بھی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, کچھ بھی آتے ہیں, یہ سب اللہ کے اذن سے آتا ہے. اور شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دے دیا قرآن میں اور حدیث میں. اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی توفیق اور اس کی تائید کے بغیر کوئی بندہ داعی اللہ بن نہیں سکتا. تھوڑا سا فرق ہے, آج بھی تو داعی دین ہوتے ہیں نا, جیسے پوری امت مسلمہ داعی دین ہے. فرق کیا ہے؟ نبی کے لیے داعی دین بننا فرض ہوتا ہے, چوائس نہیں ہوتی. امت کے لیے بول کے زبان سے یا جس طرح اس کو لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنلی داعی بننا, یہ اس کی چوائس ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ کا ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لفظ ہے سراجم منیرا. سراجن کا لفظ سمجھتے ہیں, سین پرا جیم اس کا روٹ ہے. سرجا کہتے ہیں حسین اور چمکدار چیز کو. گھوڑے کے اوپر ایک کاٹھی سی ڈالی جاتی ہے, کبھی دیکھیں لکڑی کی ایسے چھوٹی چھوٹی پٹیاں اور بیچ میں روز جوڑ کے جس پہ بیٹھنے لگا بیٹھ جاتا ہے, پاؤں نکال دیتا ہے, اس کو سرج کہتے ہیں. عربی زبان کا ایک شعر بھی ہے, واس مکان سرج سائحن, سب سے بلند مقام پر وہ ہے جو تیز رفتار گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور بہترین ساتھی وہ ہے زمانے میں, یعنی زمانے کی بہترین ساتھی کتاب ہے. اس میں لفظ سرج استعمال ہوا ہے گھوڑے کی کاٹھی کے لیے. اسی طرح سراج بھی ہے سورج, اور سورج لفظ اسی سے ہے چراغ. کون سا سورج یا چراغ کون سا سراج ہوتا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے. یہاں سے بھی آپ کو اللہ کے نبی کی بہت سمجھ آتی ہے. اور حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں شرک, لائنی, جہالت کے اندھیرے پہ بے مقصدیت کی گھٹا ٹوپ بدلیاں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اور اندھیرے دور ہوئے. ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں چلا. آخری دن, جب آخری دنوں سے مرادی کی لاسٹ ڈیز آف دی پروفٹ ہے, اس وقت پہلا چراغ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسجد میں جلایا. کسی نے کہا کہ اتنا پہلے کیوں نہیں جلے؟ کہنے لگی کہ اگر تیل ہوتا تو جلانے کی بجائے کھا نہ لیتے, کیونکہ ایک ہی تیل جلاتے تھے, سرسوں کا تیل ہی کھاتے تھے, وہ جلاتے تھے عمومی طور پہ. کہا اگر تیل ہوتا تو جلا کے یا صرف اس کو کر دیتے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نزاع کا وقت, اس وقت بھی ادھار مانگ کر کچھ تیل لا کر اس چراغ کو بلایا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ مسجد ابھی اندھیری تھی, لیکن دنیا میں کس طرح بڑی بڑی چینجز آ رہی تھی, کتنا دین اسلام پھیلا تھا. آج الحمدللہ مسجد ابھی میں جتنے چراغ اور لائٹس ہیں اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا, وہ بھی کمپیوٹر پہ گنی ہوگی تو پتا ہوگا. لیکن ارد گرد لوگ دیکھیے کہ بالکل بے موقفیت میں جی رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں تبدیلیاں روشنائیوں سے نہیں آتی, بلبوں اور ٹیوبوں سے نہیں آتی, انسانوں سے آتی ہیں. آج بھی دین داروں کو اس کا پورا استعمال کرنا چاہیے کہ تعلیم بلڈنگوں کو بڑھانے سے جانے کے بجائے وہ کردار پیدا کر دیے جائیں کہ جن کو کسی چھت کے نیچے بھی بٹھا دیا جائے تو وہ امت کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے, سفر بن جائے. اور حقیقت ہے کہ مسجد نبوی کی اندھیری چھتوں کے نیچے سے وہ صحابہ کرام علم کے منور چراغ بن کر نکلے, جنہوں نے پھر اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلا لی. عموماً لوگوں کی روشنی اولاد کے نام سے ہوتی ہے, کہتے ہیں اولاد نام روشن کرے گی. یہ جتنی بھی ہم آیتیں پڑھے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پچھلے سارے درد کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کرنے لگ گئے تھے, لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتنی زیادہ خیر کی بات کی تھی. اور اصل میں یہ حضرت زینب پر کے ساتھ نکاح کے موقع پہ جو پروپیگنڈا تھا، آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی گواہیاں دیتا ہے کہ نہیں، ان کو کیا پتا ہے، یہ اس نبی کا مقام کیا جانے، پھر یہ آیتیں ہم سب کو بتاتی ہیں. تو گویا کہ پھر آپ دیکھیے سات صفات ہم نے گویا میں پڑھی ہیں، نمبر ایک نبوت، رسالت، شہادت، انذار، دائی اور ہدایت. ہدایت کدھر ہے؟ سراج المنیرا میں. باقی ساری بازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صفات جو ہیں تورات میں بھی آتی ہیں. تورات کی بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صفات جس کا تذکرہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے وقت میں تورات کے اندر بھی موجود تھی. اور یہ پڑھنے کے بعد تو حقیقت میں دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نبی دیا کہ جس کا ذکر اپنی کتاب ہے دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. روایت سنا دیتی ہوں پڑھ کے. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور پناہ و حفیظ اور امین، یعنی عرب کی. آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا. نہ آپ تو دھو ہیں. اب آپ یہ ساری لسٹ بنا لیں اور اپنے لیے سب لسٹ رکھ لیں کہ میرے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں، اور یہ تورات میں موجود ہیں صفات. اور آپ نفس سلط ہیں خود بتائیں. عبداللہ بن عمر بن الاس کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی کی یہ صفات تورات میں موجود ہیں. تو کون سی صفات ہیں؟ شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، پناہ اور حفاظت دینے والا، پھر اسی طرح متوکل، بھروسہ کرنے والا. نہ آپ تندخو ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک واپس نہیں لائیں گے جب تک آپ کے ذریعے سے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دے. سبحان اللہ. اور لا الہ الا اللہ کہنے لگے آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھلے گا. تو دعا کیجیے کہ آج میرا اور آپ کا دل بھی کھل جائے، ہم اللہ کے نفس صلی سے وہ محبت محسوس کرنے لگ جائیں جو ضروری ہے. اب اللہ کے نبی کے اتنے وصف بیان کرنے کے بعد اگلی جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں اس میں بنیاد پھر وہی ہے جو پروپیگنڈا تھا، جو سوسائٹی میں بے چینیاں تھی. لیکن اب آیت نمبر 49 سے 52 میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ہر لیڈر کے لیے کچھ نہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ اس کے لیے مطلب اس کی لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ ایکسپشنز بھی ہیں. یہ ساری آیات اسی کو بتاتی ہیں. ایک چھوٹا سا ریفرنس اور بتا دیتی ہوں. ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو جو سپیرو لینا کلاس میں ہمارا کورس تھا اس میں ہم نے تقریباً 34 ٹائپ کی ڈفرنٹ چیزیں میں نے ان کو لکھائے تھے. امام ابن قیم کی باہر علیہ قول ہے، کتاب ہے جس میں سے ان کو کوٹ کرایا گیا تھا کہ ذکر کے 100 فوائد. تو یہ علم نے دیا ان کا صدقہ جاریہ کے لیے جو انہوں نے کچھ بولے میں لکھے ہوئے کہیں کیا پڑھ کے بولتے ہیں تاکہ میرا حصہ بن جائے. لیکن آپ اس کی ڈیٹیل لینا چاہیں تو انہی آیتوں کی تفصیل سپیرو لینا کے سر سے سن لیں، ان شاء اللہ آپ کو اس کو مل جائیں گی. پہلا یہ کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے اس کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نوکری ملتی ہے، تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ نمبر بولے گھر میں صرف بس گو تھرو کرتی، دل میں خوشی بھرتی ہے، بدن کو طاقت ملتی ہے، دل اور چہرے کو روشن اور نورانی کرتا ہے ذکر، رزق میں کثرت ہوتی ہے، دوسروں کا روگ تاری ہوتا ہے، یعنی آروگیت آ جاتی ہے ایسے شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں، محبت الہی ملتی ہے، علم کا دروازہ کھلتا ہے، سبیل الجنہ ہے یعنی ذکر جو جنت کا راستہ ہے. پھر اس کے ذریعے سے محاسبہ نفس کی خوبی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، بندے کے دل میں اللہ کی اہمیت آ جاتی ہے، ذکر کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان پہ کرتے ہیں، اور ذکر دل کی زندگی کا سبب ہے، دل کا زنگ اتارتا ہے، گناہوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اور انسان کے درمیان اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، باہمی رابطوں کو مضبوط کرتا ہے. اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ برے دنوں میں جلدی سر دیتا ہے، عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ، آرام اور سکینت نازل ہوتی ہے. نہیں لکھ پا رہے جی. چگلی، غیبت، گالی گلوچ سے بچتا ہے. جب کوئی ذکر کر رہا ہے تو وہ چٹکیاں تو پکڑ نہیں کر سکتا نا، ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں بن جاتی ہیں، خود بھی نیک اور ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی قسمت اچھی ہو جاتی ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے عرش الٰہی کا سایہ ملے گا، جو ذکر میں مشغول ہو اس کو بن مانگے ملتا ہے، ذکر آسان ترین عبادت ہے، ذکر سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور جتنا اللہ کو یاد کریں گے شیطان سے اتنا دور بھاگیں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں 100 چیزوں میں سے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بلکہ ہے تو ہمیں جانا ہے تو بار بار چیز پیچھے جانے کو صحیح نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 49 سے۔ بالکل آئینی زندگی کے کامات اس میں بہت ساری وہ چیزیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، تم کرو، اس کا مطلب ہے کہ مرد اپنا نکاح کر سکتا ہے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ ان کو چھو کرو۔ بالکل سورت بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 میں جو بات تھی اسی کا لحاظ ہے ادھر، یعنی قبل از خلوت طلاق، خلوت کیا ہوتی ہے؟ شوہر بیوی کا ایسا وقت ساتھ گزارا ہو، یعنی تنہائی کا وقت ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایسا وقت اگر کوئی ساتھ گزار لیتا ہے تو وہ صرف خلوت آ گئی۔ اب اس صورت میں اگر یہ موقع نہ بنا ہو کر دینا چاہیے، اور اگر مقرر ہوا ہو اور اس پہ نہ ہوئی ہو تو پھر آدھا حصہ آدھا مہر دیا جائے گا۔ اب یہاں ہے عزت کی بات، وہاں عزت کی بات اس طرح نہیں تھی کہ عزت کوئی نہیں ایسی عورت کی، شوہر اور بیوی جب الگ ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں کہ تنہائی نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد عزت نہیں ہوتی۔ مقصد کیا کہ عزت کا مقصد تو ایک صاف تھا، اس طرح برائے رہے ہیں رحم کا پاک ہونا، تو جب اس کی نوبت ہی نہیں آئی، خلوت ہی نہیں ہوئی اس طرح سے، تو پریگنسی کا تو کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں کرو کیا، فمتعوہن وسرحوہن سراحاً جمیلا، بس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے اور سورت طلاق میں بھی کچھ ذکر آئے گا۔ اب یہ آئے تو ہم بہت تفصیل سے سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، یہاں پھر ایک چھوٹا سا اشارہ ہے تو فیس مانا بہت ہی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے لوگوں کے سوالات سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے، لیکن اب حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے لوگ کہتے تھے منگنی کر دو، پھر کچھ سال منگنی رہتی تھی، پھر پتہ چلتا تھا منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ لوگ منگنی کی وجہ نکاح کر دیتے ہیں، پھر بعد میں نکاح کے بعد اتنی زیادہ کنورسیشنز اور باتیں ہوتی ہیں کہ شاید رخصتی سے پہلے ہی گھر ٹوٹتے ہیں۔ یہ کئی کیسز آ چکے ہیں ان دنوں میں میرے پاس، تو انہیں میں سے جب اب ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے جی رخصتی نہیں ہوئی پھر اب کیا کریں، طلاق لے لیں بجائے اس کے کہ یہ ابھی سے لگ رہا ہے ذہن نہیں مل رہا، اور جو حالات بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بات ان سے پوچھنی پڑی۔ بلیو می، یعنی صرف نام کا نکاح ہوتا ہے وہ، آپ اچھے بچیوں کو اس طرح سے رخصتی کے بغیر چھوڑ دیں، یہ ان کے لیے بھی فتنہ ہے۔ اب یہ بات تو ماں باپ کو بتانا کہ رخصتی نہیں ہوئی، ہم سمجھتے ہیں رخصتی کہتے ہیں دلہن بنا کے دوبارہ اسٹیج پہ سے جانا، بڑا سا کھانا کھلانا اور پھر جوڑے دے دینے، رخصتی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مسئلے بدل جائیں گے، آپ کی نظر میں وہ لڑکی بالکل ابھی اپنے گھر کی ہے، لیکن نکاح کے بعد جب لڑکیاں لڑکے آپس میں ملتے ہیں آتے جاتے ہیں، رخصتی ہو گئی۔ ضروری تو نہیں کہ شوہر بیوی ہمیشہ ساتھ ملے تو وہ کوئی تعلق ہی قائم کرے، جس وقت میں تعلق قائم ہونے کا خدشہ ہے یا امید ہے ہو سکتی ہے، آپ یہ تو وہی جانتے ہیں نا، شرم گناہ نہیں ہے میں مانتی ہوں، لیکن خدا نہ خاص تو شوہر کا انتقال ہو جائے، رستی سے پہلے لڑکی کی شوہر مر گیا، تو آپ پتہ کہ بیوی کی عزت فرق ہے، اس طرح کی فرق ہے، طلاق ہو گئی۔ تو اس فی زمانہ سلسلے میں اگر یہ حالات ہو جائے تو لڑکی لڑکے کو یہ سب مسائل صاف طور پہ بتانے چاہیے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کا کھیل گیا، پھر کیوں لوگوں کو جمع کریں، پھر کیوں دوبارہ سارا کھیل کھلانا کریں، ہوگی تو ہوگی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے تو اللہ کی نظر میں گناہ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی نظروں میں سچے ہونے کے لیے ہم پھر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ہماری ایک رسم ہے، اناؤنس کر دیجئے کہ بات ہوگی ہے، اور جب سہولت ہوگی اس کے بعد یہ ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ صبح رات یہاں یہ چیز الگ سے تھی، دوسری دفعہ آئی ہے، سورۃ طلاق میں بھی پڑھیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اور موضوع جو ہے ایک دور آئے گا کہ بہت اہم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک ایشو ختم ہوا، اب اگلا ایشو اس کو غور سے سنیے گا۔ میں آپ کو بھی بتا دوں یہ جو دو تین آئٹم پڑھنے لگے ہیں یہ ایشوز آپ کو سمجھ کوئی نہیں آنے، بس سنیں اور سن کے باندھ کے آگے چلتے جائیے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کی مدد کی۔ آیت نمبر 50، یا ایھا النبی، اے نبی، نوٹ کیا پہلے کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے تھا، مومنوں کے لیے بھی تھا حکم۔ آپ جو حکم ہے نا، یہ صرف اور صرف نفس صدق کے لیے۔ قرآن پاک میں احکامات جو ہیں وہ تین قسم کے، پہلے بھی بتایا اب دہرا رہی ہوں۔ پہلی بات ہے کہ نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مجلس میں آ جاتی ہے، اور ساری حکم ایسے ہیں قرآن کے۔ دوسرے کام بات ہے کہ کہا نبی کو جاتا ہے لیکن صرف امت مراد ہوتی ہے۔ اس میں وہ احکامات ہے جس میں کسی گناہ پہ روکا گیا، توبہ کی توفیق کی دعوت دی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کسی گناہ کی امید نہیں تھی۔ تیسرے احکامات وہ ہیں کہ جس میں کہا نبی کو ہے تو صرف نبی مراد ہے، امت نہیں۔ تو یہ آیت تیسری کیٹیگری کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا۔ کون سی؟ اللاتی، یہ اللاتی کا اگر آپ لام لمبا نہیں کریں گے نا تو واحد ہوگا اللاتی، ایک عورت، لیکن اللاتی جو ہے نا یہ جمع ہے اسی کی، بہت ساری عورتیں مراد ہے، وہ عورتیں۔ آتیت اجورہن، آتیت یوتی، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیا، آپ نے ادا کیا اجورہن، ان کے مہر کو۔ یعنی یہ بات تو صاف سمجھ آ گئی کہ نبی ہم نے آپ کی تمام بیویوں کو آپ کے لیے جائز قرار دے دیا جن کے آپ نے حق مہر دی۔ اتنی بات تو سمپل ہے، نتھنگ رونگ۔ دوسری چیز، وما ملکت یمینک، اور ان کو بھی جو آپ کی ملکیت یمین میں ہے، باندیاں، لونڈیاں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ کون سی؟ بما افا اللہ علیک، وہ جن کو لوٹا لایا اللہ آپ کے اوپر فے کے طور پر۔ یہ لفظ جو ہے نا افا، اسے گزرا، لیکن یہ شکل اس کی بدلی بھی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورت انفال میں مال غنیمت اور مال فے، فرق پتا ہے سب کو؟ مال غنیمت کے دشمن سے لڑائی کے نتیجے میں جو مال آتا ہے، مال فے کے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر لڑائی کے آ جاتا ہے ہاتھ مال بعض دفعہ، جیسے کچھ جگہوں میں ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ٹیکس، جزیہ، یعنی بغیر لڑائی کے دشمن سے جو مال مل جاتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہاں فے مراد ہے، یعنی جنگوں میں بعض دفعہ جاتی تھی۔ اور مصر کے حاکم مقوقس نے حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجا تھا۔ تو گویا کہ یہاں دوسری بات بھی کامن ہے کہ جس طرح دوسرے مسلمان مسلمانوں کے لیے لونڈیاں جائز ہیں، جبکہ جنگوں کے اندر وہ باندیاں بنا کر آ جائیں اور خلیفہ وقت یا حکمران جو بھی ہے وہ ان کو دے دے تو وہ جائز ہے، تو آپ کے لیے بھی جائز ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لونڈیاں تھیں، ایک تو ماریہ قبطیہ تھی اور دوسری حضرت ریحانہ تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آپ نے پھر آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ دونوں یہودی نسل سے تھی اور آپ نے ان کو اپنے نکاح میں رکھا، اور آپ کا بیٹا ابراہیم بھی ماریا کے بطن سے تھا۔ آگے نبی کی ساری بیویوں کا ذکر آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ان کا تھوڑا ذکر اور بھی آ جائے گا۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ تیسری چیز اسی آیت کی، وہ بناتی امی کا، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی، وہ بناتی اماتی کا، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، وہ بناتی خالی کا، اور بیٹیاں آپ کی ماموں کی، وہ بناتی خالاتی کا، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی۔ کزن میرج، جس طور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت تک یہودیت اور نصرانیت نے خود ساختہ طور پر کزن میرج کو حرام قرار دے دیا، جس کا آج بھی آپ کو کچھ فرق دکھتا ہے کہ ویسٹرن کلچر میں لوگ کزن سے شادی پسند نہیں کرتے اور گمان کیا دیتے ہیں کہ یہ ہماری بہنیں، ہم ان کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی سے اس کام کو بھی دیا گیا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، ابھی تک جتنا ذکر ہم نے حضرت زینب سے نکاح کا پڑھا ہے تو اس میں حضرت زینب کے ساتھ نکاح میں ایک تو یہ رسم ٹوٹی تھی کہ آپ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ تھی، اور دوسری یہ کہ وہ آپ کی کزن بھی تھی، پھپھو کی بیٹی تھی نا. تو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا، آپ کی بیٹیاں آپ کی یعنی کزن سے بھی آپ کی شادیاں ہو سکتی ہیں، شرط دے کر جو خاص نبی کے لیے تھی، اللہ تہاجر نماک، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یہ ہے خاص چیز اللہ کے نبی کے لیے. عام مسلمان مرد کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے تھے، ایون مدینہ میں آگے ہجرت کر کے بعد میں مکہ میں رہنے والی کسی عورت سے شادی کر لیں، مصر جائیں تو وہاں کی کسی عورت سے شادی کر لیں. جب مسلم ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خواتین سے شادی کی، یہ سب کی سب ہجرت کر کے آئی تھی، سمجھے؟ یعنی ہجرت کے بعد عورت کا ایمان اور دین پکا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر رہ سکتی ہے، اور نبی کے راستے دین کے جو راستے میں مشکلات آتی ہے اس کو سہ سکتی ہیں. تو یہ ایک آپ کی تخصیص تھی، تخصیص سے اول لکھ لیجیے. اگلی چیز جو آپ کے لیے خاص تھی وہ کیا ہے؟ وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ ایمان والی عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، جی اگر وہ ہبا کر دے اپنا نفس نبی کے لیے، ان ارادن نبی، جو اگر ارادہ کرے نبی، کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے آئے، تو بغیر مہر کے یہ بھی جائز ہے. یہ تھی تفصیص دوئم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام نکاح میں حق مہر لازمی ہوتا ہے، اور ولی بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف انسان تھے، آپ کے پاس اتنے زیادہ اور مسئلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں میں ایگزمپٹ کر دیا. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہے تو آپ کو اس کی اجازت دی. یہ اللہ نے اجازت دی ہے. اب اس پہ کئی دماغوں میں ہوں ہاں آئے گا تو اس کو ٹھنڈا کر دیجیے کہ اللہ کے نبی نے اس رخصت کو لیا ہی نہیں. ساری زندگی آپ نے ہر بیوی کا حق مہر دیا، یہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار حق نکاح ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو حق مہر از ناٹ اے بگ ڈیل، عربوں میں بہت بڑی ڈیل ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے لڑکے 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے عرب لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی کہ وہ حق مہر کے طور پر لڑکی کا رہن سہن ہر بار نہیں بنا پاتے. ایک شادی پوری کرے اور دوسری شادی ہو جائے، پھر اس کا حق مہر دیں، پھر تیسرا دیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ایگزمپٹ کر دیا. خالص الطلاق، یہ خالص ہے آپ کے لیے. کیا یہ رعایت، یہ ایکسیپشن آپ کے لیے خالص ہے؟ من دون المومنین، دوسرے مومنوں سے علیحدہ، یعنی دوسروں کو اس کی یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں. آج کوئی دوسرا مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق مہر کے تذکرے کے بغیر بھی ہو جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خواتین خود آ کے بھی اپنا ہبا کر سکتی تھی. کوئی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے آپ سے نکاح کی خواہش ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس کی یہ بات کو ایکسپٹ کر کے اسے نکاح کر سکتے تھے. یہ خالص بات تھی آپ کے لیے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں خوب پتا ہے ہم نے عام مومنوں پر کیا فرض کیا. یعنی تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کیا کیسے کوسچن کیوں کرتے ہو، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا فرض کیا ہے. فی ازواجہم، ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی بیویوں کے ذمن میں. ایک عام مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اسی طرح جو بانیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ شرائط ہے، پابندیاں ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں 5ویں پارے میں ڈیٹیل سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ نبی کو ہم کس چیز کی رخصت دے رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو کس چیز کی دے رہے ہیں. یہ سب کیوں کیا؟ یعنی اب سوال آتا اللہ کے نبی کو یہ رخصتیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ تو جواب سن لیجیے. لِکَی لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، آپ اپنے کاموں کو سکون سے کریں. ہر وقت اگر انہی چیزوں میں رہیں تو پھر آپ دین کے کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ شادیوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی حد نہیں ہے 4 سے زیادہ. اسی لیے اگلی آیت کو بھی پڑھ لیں میں، اینڈ پہ اس کو بھی انشاءاللہ لے لیتی ہوں. 5 یہ آیت 51 دیکھیے گا. ترجی من تشاء منہن، اب یہ تیسری تخصیص ہے، دو آگے ہو گئی، یہ تھرڈ تھی ہے. ترجی آپ ہٹا دے، من تشاء جس کو چاہے، منہن ان میں سے، وتو وی اور جگہ دے، تو بھی کیا ہے آوا یو وی سے، ماوا بی سی صرف، آپ جگہ اتہ الہی کا لباس من نشتشاؤ من تشاؤ جس کو آپ چاہیں. یعنی آپ کو پوری اجازت ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان اگر آپ مساوات یا برابری اکوالٹی نہ بھی کر سکے تو نوٹ کریں. ایک بیوی کے بس زیادہ دن میں رہے, ایک کے بس نہ رہے, ایک کے بس رات کو رہے, ایک کے بس دن کو رہے, نو پرابلم. یہ کیوں تھا؟ یہ بھی آپ کو رخصت دی گئی حکمت ہے, اس کی انشاءاللہ میں آگے دیکھتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو رخصت دی جا رہی ہے, وہ کہ ممن ابتغی کا, اور وہ جن کے لیے آپ نے چاہا, کیا ممن ازلتا, ممن ازلتا, ان کو جن کو آپ نے دور کر دیا, تو فلا جناح علیک, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک سٹریچ میں کیا ہوگا, اور جن کو آپ نے دور کر دیا, یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے سے دور کیا, ان میں سے کسی کو اگر دوبارہ لانا چاہے, ابتغی تھا میں کہ چاہنا, طلب, خواہش, یعنی جن کو الگ کر دیا تھا ان کو واپس لانا چاہے, تو فلا جناح علیہ, کا پھر بھی کوئی گناہ نہیں. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ آپ جو مرضی معاملہ کریں, نو پرابلم, آپ کو کھلی چھٹی ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک ادنا, یہ بات کون سی, یہ جو اوپر کی بات ہے, ابتغی تھا اور زلتا, یہ بات زیادہ قریب ہے ان تقرر, یہ کہ ٹھنڈی ہو جائے, عینہن, ان کی آنکھیں, ولا یحزن, اور ولا یحزن, اور نہ وہ رنجیدہ ہو, ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور وہ سب کی سب راضی رہے اس پر جو بھی آپ ان کو دیں. یعنی آپ کو یوں کم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات آپ کی طرف سے کسی چیز یا کسی سلوک کو اپنا حق نہ سمجھیں, جو کچھ بھی ان کو ملے وہ عنایت سمجھ کر خوشی سے قبول کریں. دیکھیں آج بھی دیکھیے بہت کوئی مصروف شخص جو ہوتا ہے نا, جیسے صدر ہیں, وزیر ہیں, کوئی اسکالر ہیں, رائے دین ہیں, ان کی بیویاں بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں. ایک وہ شوہر ہے جو ہر روز گھر آتا ہے اور شام کو صبح جاتا ہے, اور ایک روٹین کے ساتھ بیوی کے ساتھ کام بھی کرواتا ہے, جو بھی ایک روٹین لائف ہوتی ہے. ایک بہت مصروف انسان ہے, ادھر سے ادھر, ادھر کے مسئلے ادھر کے, تو ان کی بیویوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ پڑھتے ہیں کئی لوگوں کی بیویوں کی کہانیاں, میں نے خود پڑھی ہیں, ایسے آج کے دور کی مطلب میں ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم خوشی سے ان کے ساتھ برداشت کرتے ہیں, کہیں کے دن گھر نہیں آتے, آتے ہیں تو فکر رکھتے ہیں کہ گھر پرسکون ہو, کھانا تیار ہو, ان کو ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ یہ ذہنی کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہی کام ایک عورت اگر دین کا کام کری ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے لیے کرتا ہے, اور نہ کرے تو دین پھیلتا ہی نہیں. اور یہ دین کے کام کا نقد انعام ملتا ہے دنیا میں, کہ آپ کے گھر والوں کے دل میں اللہ آپ کی وہ محبت ڈال دیتا ہے جو سونے چاندی ہیرے جواہرات دے کر آپ نہیں ڈال سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ مرد پیچھے پھرتے ہیں, کوئی دو چلا کیسے بن جاتا ہے, یہ تو لوگوں کی بیکار باتیں ہیں. اچھے کپڑے پہنے بیوی تو میاں بہت خوش ہوگا, اچھے کھانے پکائے گی, کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو صاف بتا دو کہ اب تم نے نبی کی بیوی رہنا یہ کتنی بڑی آنر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے, وہ اپنے مرد کے ساتھ بات دونوں کمپرومائز کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ تو کچھ سال کی بات ہے, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ جاب ڈبل کر رہے ہیں, ان کو بہت ایکسٹرا کام ہے آفس میں, یہ باہر دنیا کے کاموں میں, دو چار سال کی قربانیوں سے پھر دونوں خوب مزے سے رہیں گے, ہے نا؟ ایون ایسے میں فیملیز کو جانتی ہوں, میری اپنی فیملیز میں, کہ میاں بھی ڈاکٹر ہے, بیوی بھی ڈاکٹر ہے, شادی ہو گئی فوراً پڑھنے کے بعد, اب وہ اسپیشلائز میں بیوی کہیں اور جاتی ہے شہر, کسی اور شہر میں, میاں کہیں اور جاتا ہے. اب شادی شدہ جو ہے گھر وہ ادھر ہے مثال ہے, اور بیوی جو ہے وہ اپنے پڑھنے کے لیے ادھر سے دو گھنٹے دور کہیں رہ رہی ہے, میاں ادھر سے چار گھنٹے دور رہ رہا ہے, ویکینڈ پہ آ کے ملتے ہیں, اور دس بارہ سال ہو گئے ان کی شادی کو, ابھی تک یہی چکر ہے, کر رہے ہیں نا قربانیاں دیتے ہیں. تو نبی کی بیویوں کو جنت میں نبی سے جو اس قربت ملنی ہے, جو آپ کا مقام ہوگا, دیکھیں نبی کے ساتھ رہیں گی تو نبی والا ہی مقام آئے گا نا اس کے اندر. بیوی کا اسٹیٹس تو وہ بن ہی جاتا ہے جو شوہر کا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نیک شوہر دے دے اور وہ نیکیاں کرے اور ہم ان کے ساتھ دھوپ چلنے کی طرح لگ کے جنت میں پہنچے, اور آپ کو اللہ نیک بیوی دے دے, آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے فرائض کو نبھاتے رہے, اللہ آپ کو اس کے ساتھ جنت میں لے دے. تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. تو بیویوں کو اصل میں یہاں سنا دیا کہ باپ ذرا آرام سے رہیے گا, ایک شخص کے لیے ایک بیوی کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے, اور کہاں پھر اتنی بیویاں, آٹھ نو بیویاں اکٹھی تھیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی کے بعد دوسری بیوی کی مرد کو خوشی ہو سکتی ہے, تیسری چوتھی کی خوشی نہیں ہو سکتی, جسٹ فار چینج دوسری بیوی آ گئی بہت اچھی ہے. دیکھیے یہ تعداد ہوگا. دیکھیے نا, ایک کلو گوشت کہیں گیا تو دوسری کے بھی چلا گیا, ایک کلو سبزی ادھر کی ادھر, یہ تو کر سکتا ہے. لیکن میرا دل عائشہ کی محبت میں جھکتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ محبت بندہ نصیب سے لیتا ہے. ہر بچے کا نصیب فرق ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں دوسری شادی کر دی تو میاں آپ سے محبت نہیں کریں گے. میں کہتی ہوں جن کے نہیں کرتے انہیں کہ کریں شادی دوسری, آپ سے محبت شروع ہو جائیں گے کرنا. بعض ایک اکیلی ہوں ساری زندگی روتی رہتی, آپ مجھے سچ بتائیں کہ ایک بیوی جن کی ہے اور ہمارے کلچر میں تو ایک ہے, کیا سب کے میاں ان سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں؟ بلکہ اچھے دو کریں گے, آدھی لڑائی آپ سے لڑیں گے آدھی ان سے لڑیں گے, آدھے کپڑے آپ دھوئیں گے آدھے وہ دھوئے گی, ایک دن کھانے کی آپ کی چھٹی ہے اس کی, یہ تو آپ کے لیے بریک ہوگی, انٹرول ہے آپ کے لیے. نصیب سے محبت ملتی ہے. بعض دفعہ دیکھا کہ پہلی بیوی کی قدر ہی کب آتی ہے جب دوسری بیوی آ جاتی ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ دوسری آئے گی تو میرا نصیب نہیں رہے گی. مطمئن ہو کے اپنے نصیب پر راضی ہو کے بیٹھے رہے تو اللہ کے نبی, خواہش رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ النساء میں یہ بات فرما دی, ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے بیچ میں عدل کرو اگر سے تمہیں اس کی حرص ہو. ہاں کرنا کیا نہیں, فلا تمیلوا کل المیل, پورے کا پورا نہ جھک جاؤ کہ پتہ چلے آپ نئی بیگم کے ساتھ اتنا دل لگ گیا کہ مہینوں آپ دوسری کی طرف جائی نہیں رہے. فتح ضرور ہے کل مولا کا کہ اس کو لٹکتی بھی چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, پھر اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو گویا کہ یہاں کہہ کے بتا دیا کہ آپ کو اجازت ہے, اگر کوئی مس بیس ہو گئی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ خوب جانتا ہے جو آپ کے دل میں ہے یا آپ کے دلوں میں. معافی قلوبکم, یہاں جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ دیکھیے بات تو نبی کی ہو رہی ہے نا, لیکن حالات اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی تو پیش آ سکتے ہیں نا. تو جس مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ پورا انصاف کرنا چاہتا ہے لیکن بیویاں خوش نہ ہو, تو اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم, وہ مسلمان مردو تم فکر نہیں کرو, مجھے پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حلم والا ہے. پھر کیا حلال نہیں ہے, اب آیت 52 دیکھ لیجیے, یہ ہے پابندی. ابھی تک کیا بتائیں, ایگزیمشنز بتائیں, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بھی چیز ہے, وہ کیا, لا یحل لک النساء من بعد, اب آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں اس کے بعد. کس کے بعد, کن کے بعد, اس کی مختلف تفسیریں وہ بعد میں دیکھیں گے. بس کسی بات کے بعد, آپ ابھی میں یہ سمجھے کہ ان بیویوں کے بعد جو آپ کے پاس اب ہیں جنہوں نے تخیر میں آپ کو قبول کر لیا, آپ ان بیویوں کے بعد اب نہیں. ادھر اس کے نیچے لکھ لیجیے, لا یحل لک النساء من بعد, کے نیچے ایرو ڈال کے لکھے, اب اور شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, ولا تبدل بهن من ازواج, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ کوئی دوسری لے آئے, تو اس کے نیچے لائن لگا کے لکھ لیں کہ اب آپ ان بیویوں کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. کہ چلو بیویاں تو اتنی ہی رکھنی ہے, چلو ان میں سے ایک کو طلاق دے کے دوسری دے دوں, یعنی نہ تو اب کوئی نیا نکاح ہوگا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دیں گے آپ. ولو عجب کا حسن ہونا, اگر ان کا حسن آپ کو اچھا ہی گرنا لگے, یعنی اگر بشری تقاضوں کے مطابق کسی عورت سے نکاح کی خواہش پیدا ہو بھی تو آپ نے نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما حبب الی من دنیاکم النساء والطیب, مجھے تمہاری اس دنیا میں سے دو ہی چیزیں پسند ہیں, عورتیں اور خوشبو. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. ہاں کیا اس کے علاوہ بیویاں تو اتنی ہیں, نہ طلاق نہ نئی بیوی, مگر انما ملکت یمینک, مگر اس کے سوا جو آپ کی مملوکہ ہوں ان کے بارے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے یعنی نگران ہے. کیا بات سمجھ آئی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ رستے بھی دی اور آسانیاں پیدا کر دی کہ آپ یہ سب کچھ کر لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اب یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا, لیکن ہم اس پورے آخری حصے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایک سے زائد بیویوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا آج کے دور میں بات کی جاتی ہے, اس کی کیا حکمت ہے. تعدد ازواج کہتے ہیں اس کو, یعنی ایک سے زیادہ شادیاں ہونا. تو پہلی بات دیکھیے, نمبر ایک لکھیے کہ یہ سراسر اللہ کا فیصلہ. اگر اللہ مردوں کو ایک بھی شادی کی اجازت نہ دیتا تو کیا اللہ کو حق حاصل ہے؟ پورا حق حاصل ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہر مرد پہ 50 بیویاں فرض کر دیتا تو فرض کر سکتا تھا کہ نہیں؟ تو دلیل دے گا آپ نے سے قرآن کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم رات کو پڑھتے ہیں دعا، کیا ہوتی ہے جو دعا قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ انک تقضی ولا یقضى علیک، آپ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ نہیں چلتا. ابھی پچھلے سبق میں تو پڑھ چکے ہیں کہ ماں کان علی مومن ولا مومنت اذا قضى اللہ، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب ایک چیز پہ اللہ قادر ہے تو میرے اور آپ کی کیا اجازت ہے؟ دوسری بات لکھی ہے کہ آپ کی شادیاں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کا حصہ تھی، یہ کوئی لو میرجز نہیں تھی. آج فلموں نے، میڈیا نے شادی کو لو سے جوڑ دیا، اسی لیے جب تک لو رہتا ہے شادی رہتی ہے، اور جب لو ختم تو شادی ختم. اسلام اس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، اس لیے کہ بعض لوگ صرف شادی کے نام پر کھیکی کھیکی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دیکھا اب شادی کا ذکر ہوا، اب یہ ہوگا، اچھا یہ مسلمان ہے ان کو تو شادیاں کرنی ہے. دیکھیے ایک بات آپ غور سے سمجھ لیں کہ جو مومن اور متقی شخص ہوگا نا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ تو دوسری بیوی کے نام پہ کام کرے گا. نہیں بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. اور جو ہے نا پوچھے اللہ، جن کو نہ ایک بیوی کی ذمہ داریوں کا فکر ہے نہ زیادہ بیویوں کا فکر ہے، وہ کہتے ہیں کر دو جی، کروا دو جی. یعنی پہلی کو کون سا ہم نے کچھ رکھا ہوا تھا دوسری کو کرنا، پہلی کو بھی ڈانٹتے ہیں دوسری کو بھی ڈانٹیں گے. اللہ سے ڈرنے والا شخص کبھی دوسری شادی کو عام حالات میں نہیں کرے گا. اور ہم نے بات کی تھی سورت نساء میں بڑی ڈیٹیل سے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشورہ ہے کہ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو فواہ ہی کا ایک ہی بہتر ہے. دوسری تیسری ایک رخصت ہے، ایک ایکسپشن ہے، فرض نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عربوں کا ماحول جو تھا وہ بہت گرم تھا. گرم ماحول کے اندر مردوں کے اندر جنسی جذبات زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک اثر بھی اور خوراک کا بھی اثر ہے. وہاں عموماً اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا، اور اسی طرح وہ ایسی چیزیں کھاتے تھے کہ جس سے طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے. اس لیے بھی بعض اوقات اس قسم کی اجازت اگر نہ دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے وہ غلط چیزوں میں چلے جائیں. آپ ایک تو موضوع ہے نا کہ ایک سے زیادہ چار شادیاں، یہ میں نے سب فاطمہ کی تھی. یہاں میرا خواہش یہ کہ صرف نبی کی شادیوں پہ رہیں تو بات آسان ہوگی، لیکن اگر کسی دوسرے سے آپ کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے ایک مرد، اس کی شادی ہوئی، بیوی بیمار ہے، جسمانی کمزوری ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اللہ نے طلب تو رکھی ہے نا. اب ایک شریف مرد ہے، اس کی بیوی اس کی ضرورت نہیں پوری کر رہی، یا تو پھر مر جائے گھٹ کے، یا غلط کام کرے، یا گناہ کرے، یا پھر بیوی تو ایک ہی رکھے اور مسٹریسز بہت ساری رکھے. اس میں پتہ نہیں ہمارا ماحول، ہم کیوں اتنی جلدی تنگ ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھے بڑے سے بڑے دیندار لوگ، مذہبی گھرانوں کے لوگ، اس موضوع پہ کہتے بس رہنے دو جی، اس موضوع پہ بات نہ کریں، نہ کریں، نہ بولے، نہ سنیں، لیکن برا نہ کہیں. یہ اللہ کا فیصلہ، اگر آپ کے بھی شوہر کل آپ کو کہہ دینا کہ بیگم میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس کو دل کی خوشی سے مانیے. ایک بچہ ہوتا ہے پھر دوسرا بچہ ہوتا ہے نا. آپ کی ایک بہن تھی، دو بھی ہوتی ہیں، چار بھی ہوتی ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسی ہیں جن کے چھ بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں چھ ساتھ کیا ایک ہی ہوتا، تو بیوی کیوں؟ یہ میں آپ کو سمپل بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک سے دوسرے کا رشتہ کبھی دوسرا نہیں رہتا. پھر تو آپ کا ہر بچہ کہے کہ آپ بس مجھے ہی پیدا کرتی ہے اور کسی کو پیدا نہ کرتی. تو اس موضوع پہ بولنا نہیں چاہیے. میری اپنی عادت چاہیے کہ جس میں اسلام کی کوئی بات آئے اس پہ بولے نہیں، خاموش. بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، لطیفے بھیجتے ہیں، دو بیویوں کے، چار کے، چوتھی کا، تیسری، یا بعض مرد ایک بات ہی بنا لیتے ہیں، کر لوں دوسری، لے آؤں تجھے. بعض بیویاں اپنے مردوں کو خود چھیڑتی ہیں اور چڑھاتی ہیں. نیور ڈو دس. ایک دفعہ کرنی ہے تو کر لیں، اس کو موضوع نہ بنائیں، بس خاموش. کبھی ہنسی میں، مذاق میں، غصے میں، چڑ میں، دھانسلی میں کہ اپنے میاں کو یہ نہ کہ کر کے دکھائے آپ کو دیتا کون. نیور ڈو دس. وہ تو نہ کرے یا، لیکن اللہ کو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر غصہ دے، اور اللہ حالات ہی ایسے بنا دے کہ آپ کو کرنا پڑے. باقی بات آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سبحان اللہ، اللہ نے اللہ کے نبی کو جو ضبط دیا تھا اور جو حمل دیا تھا اور جو تحمل تھا وہ قابل دید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر لحاظ سے بہترین تھے. اب اگر ہم ذرا اس کا تھوڑا سا دفاع کریں، دفاع اس لیے بول رہی ہوں کہ آج تو ہر کورٹ میں اللہ کے نبی کو لوگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو آپ دیکھیے کہ وہی عرب معاشرہ جہاں مرد 10-10-20 شادیاں بھی کرتے تھے، 25 سال کی عمر کے ایک نوجوان لڑکے نے جب کہ باقی جذبات بہت ابھرے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے 25 سال ایک بیوہ دو دفعہ شادی شدہ عورت کے ساتھ گزار دیے. اور اگر میں غلطی نہ کروں تو 4 بچوں کی ماں حضرت خدیجہ کے میرا خیال ہے 4 یا 3 بچے تھے آپ سے شادی سے پہلے بھی، ان کے ساتھ گزار دیے نا، ہنسی خوشی گزار دیے، تانے نہیں دیے کہ بڑی مل گئی ہے تیرے سے بند کیا ہوں، نیور، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، ایسے ہی رکھا. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا، مان لیا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد دوسری شادی حضرت سودا سے ہوئی. سودا کہتی کالی عورت کو، بھاری جسم کی، ہیوی تھی جسم کی بھی اور اٹریکشن نہیں تھی ظاہری طور پہ. یہ وہی بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی باری بعد میں حضرت عائشہ کو ہوا کر دی تھی کہ مجھے کوئی اتنی خواہش نہیں ہے اب، لیکن اگر عائشہ چھوٹی عمر کی ہیں چلے ان کو اگر اللہ کے نبی کو پہنچ جائیے تو مجھے طلاق نہ دے، بس مجھے ایک سائڈ پہ کرے، میں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے آنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی پہلے سے بیوہ تھی. ان کے شوہر کا نام سکران تھا، پہلے حبشہ میں وفات پا چکے تھے، اب ان کو سہارا چاہیے تھا. ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، پھر 5 سال ان کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ کیجئے، جوانی ساری ایک بڑی عورت کے ساتھ گزاری، پھر 5 سال ان کے ساتھ گزاری، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 55 سال، 55 ایئرز ہو گئی. 55 سے 59 یعنی 4 سال بیچ میں بتایا، 55, 6, 7, 8, 9 چلے ٹوٹل 5 سال میں آپ کی 8 شادیاں ہوئی، اور یہ ہر شادی ایک نیا شعبہ تھا. اور پھر آپ کے آخری 58 ایئرس کے بعد کے جو آخری سال تھے نا 63 تک، اس میں کوئی شادی نہیں آئے. ہم نے پڑھ لی کہ آج کے بعد نہ شادی اور ہوگی نہ طلاق ہوگی. اللہ کی وہی کا حصہ تھی نبی کی شادیاں، ہر شادی تو اللہ نے اپنے حکم سے کروائی تھی. پھر ایک اور وجہ بھی دیکھیے کہ عربوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، مجنو کہا، کاہن کہا، کبھی نفسیاتی مریض کہا، لیکن کبھی زیادہ شادیاں کرنے والا نہیں تھا. ان کے حساب سے تو یہ بہت تھوڑی شادیاں تھیں. پھر ایک اور بات سمجھیے گا کہ عام طور پہ فتح کا نشہ جو ہوتا ہے نا، کامیابیاں اور صدارت اور وزارت، یہ مردوں کو ذرا گلیمرس کر دیتی ہیں. عورتیں بھی دل پھینکنے کو تیار ہیں، بوڑھا جو بھی ہے چلو صدر تو ہے، مزید تو ہے. ایک ہے نا بات بنی ہوئی کہ جب دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے تو شادیاں بہت ہوتی ہیں. فاتح مکہ بنے، اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی. پتا کہ نشے میں ایک شادی کر لیتے، نیور، کوئی بھی نہیں کی. That's it. اللہ نے منع کر دیا. شادیوں کے پیچھے حکمت، حضرت صفیہ ہوئی بن اختر کی بیٹی تھی، یہود سے پرانی دشمنی چل رہی تھی. ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی بن کے آئی، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئی، یہ داہیہ قلبی کو ملی تھی. لیکن ان کے ظاہرہ کے رتبے کو دیکھ کر، سردار کی بیٹی تھی، آپ کہہ رہے شہزادی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ کو سوٹ کرتی ہیں، ہم عام لوگوں کی کیا بات ہے، سردار تو آپ ہیں، تو سردار کی بیٹی تو آپ کو اچھی لگتی ہے. کاچا تم اپنی خوشی سے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہو، تمہاری مرضی. ان کو کسی اور کو دیکھ کر آپ نے لی، اور آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی. اور انہوں نے جب شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک نشان تھا. کہا یہ کیا؟ کہا یہ میرے پہلے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تھا. کہا کب مارا تھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میرے ذہن میں آ گیا، میں نے اپنے شوہر کو سنا دیا زبان کے، آج میں نے چاند اپنے ذہن میں دیکھا تو میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا کہ تو عرب کے نبی کی بیوی بننے کی خواہش کرتی. ان کو بھی پتا تھا سراج منیرا، یہ الگ بات ہے کہ جہاں نبی کی بات نہ مانے، یاری ہو نہ ہو کما یاری ہو نہ بنا ہو. ان کو عرب یہود کو تو دل کھول کے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن تعصب کے مارے میں جو ہی حضرت صفیہ سے شادی آئی ہوئی، یہود کی دشمنی میں کبھی آ گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے ام حبیبہ، ان سے نکاح ہوا. ابو سفیان کو کہ اللہ کے نبی کے قریبی رشتے دار تھے، لیکن ہر جنگ میں پیش پیش تھے، سنتے ہی آپ پڑھ بھی چکے بدر میں، احد میں، ان کے کارنامے. جو ہی ام حبیبہ سے شادی ہوئی، اس کے بعد سے وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں نہیں ہے. انوروپ داماد کی بڑی عزت کرتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے کلچر میں دکھتی ہے یہ چیز. تو ابو سفیان اور ان کے قبیلے سے دشمنی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ تھا تھی بنت حارثہ تھی، 8 ہجری میں ان سے شادی ہوئی تھی. ان کی شادی سے پورا ان کا خاندان رہزنی سے قائم ہو کر مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا کوئی عورت جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے بخت والی ثابت نہیں ہوئی کہ اس کی وجہ سے پورا خاندان مسلمان ہو گئے. چوروں کی نسل سے تھی. اب دیکھیں نبی نے کس کس سے شادی کی، سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کی، یہود کی بیٹیوں سے بھی کی، اور آپ کہہ لیجئے کہ رہزن اور لوٹیروں سے کی ساتھ بھی کی. پھر اسی طرح میمونہ بنت حارث سردار نجد کی بیوی کی بہن تھی، ان سے شادی کے بعد نجد کے فتنے ختم ہوئے اور وہاں اسلام کے لیے راہ ہموار ہوئی. ان ازواج کے ذریعے دین کی وسعت ہوئی تھی. عرب لوگ جو تھے وہ خاندانی طور پہ بہت ساری چیزوں کو مطلب پسند کرتے تھے اور ان چیزوں کو وہ لے کے رکھتے تھے. پھر اسی طرح باقی بیویوں کو آپ نے دیکھا، حضرت عائشہ اور حفصہ، یہ دونوں ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں تھیں. ابو بکر مبارک بھائی بھی تھے بنے ہوئے، اور ابو بکر اور عمر دین اسلام کی مہر ثابت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کے گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا آنا اسلام کے لیے ایک قسم کا کیل تھا کہ یہ دونوں شخص دین میں، چونکہ ہوتا ہے رشتوں سے تعلق بڑھتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں، قربت ہو جاتی ہے نا. آج ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں محبت ہونے لگ جاتی ہے، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ان کے ذریعے سے ان خاندانوں کو اللہ کے نبی سے نہیں ہوئی، جو کہ ویسے ہی بڑے خوبصورت کردار کے حامل تھے. تو گویا کہ یہ بھی چیز سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی. پھر زینب کی شادی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لے پالک بیٹے کی بات بھی گئی اور اسی طرح کزن میرج ختم ہوئی. اب مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا آپ کو ایک لو اسٹوری لگ رہی ہے؟ یہ تو ریسپانسبلٹیز ہے. 40-60 کے قریب کا مرد اگر شادیاں کرتا ہے، اور یہ دور کون سا تھا؟ مدینہ کے فتنوں کا دور. یہ جس دور میں 5 سال میں آپ کی 8 شادیاں ہوئی ہیں نا، یہ فتنوں کے دور، یہود کی سازشیں، آج ادھر جنگ ادھر جنگ ادھر جا رہے ہیں. کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ ایک شادی کے بعد ہنی مون پہ چلے گئے اور 2 مہینے وہی رہے اور آئے اور پھر دوسری شادی کر لی، پھر تیسری کر لی، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں دکھتی. یہ تو سب کے پاس ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی شادی خدیجہ سے تھی، دوسری سودا کے ساتھ ہوئی، سودا کے بعد تیسری شادی آپ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی 2 ہجری میں، مدینہ آنے کے بعد رستی ہوئی. اس کے 1 سال کے بعد حضرت حفصہ سے ہوئی. پیچھے آپ کو سنا چکی ہوں کہ حضرت حفصہ سے وہ بھی بیوہ ہو گئی، متعلقہ تھی یا بیوہ تھی، اور حضرت عمر نے خود رشتہ مانگا تھا. پہلے ابو بکر سے کہا آپ شادی کر لیں، پھر عثمان سے کہا آپ کر لیں، دونوں چپ تھے. کہا اچھا پھر اللہ کے نبی آپ کر لیں. جب آپ نے ہاں کی تو ابو بکر اور عثمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی اس بات کا ذکر کر چکے تھے، اس لیے ہم نے تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں مانا. کیا میں سوچتی ہوں وہ لوگوں کے کردار تھے. اب اپنے ذہن میں لائے نا ذرا ابو بکر اور عمر، تو ایسے لگتا ہے نا وہ بیلی یار، لیکن ایک سسر ہے ایک داماد. کبھی آپ کا ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات میں سسر اور داماد کا تعلق دکھے؟ واللہ ہی کبھی دکھا؟ داماد آ رہے سیدھے ہو جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. اور عمر سسر تھے اور اللہ کے نبی داماد تھے، کبھی اللہ کے نبی داماد ہونے کے ناطے کبھی یا وہ سسر ہونے کے ناطے بولے؟ اصل رشتے تو یہ ہوتے ہیں. ہم نے تو بہت سارے بوجھ اپنے پر ڈال کے رکھے ہوئے. دوبارہ حضرت عائشہ کے بعد حفصہ، اور حفصہ کے بعد پھر اگلی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوئی تھی. اور حضرت زینب جو تھی صرف چند مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکی، وفات پا گئی تھی. پھر 4 ہجری میں ام سلمہ سے ہوئی، 4 بچوں کی ماں، اول مہاجرین جوڑا ابو سلمہ اور ام سلمہ کا جوڑا. آپ نے کہا کہ انہوں نے ہجرت کی ہے حضرت ابراہیم کے بعد، یہ دونوں اور ان کے نکاح کر کے سب سن چکے ہیں کہ اللہ مجید نے تھی مصیبتی واخلق لی غیر منہا، اور اللہ نے دیکھا کہ جا رشتہ کرو. پھر اس کے بعد 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جاہش سے اللہ کے حکم سے نکاح ہوا، جس کا ذکر اب ہم پڑھ رہے ہیں. 58 کی ایئر ہو چکے تھے اس سارے دور میں. رہی اسلام کو کیا ملا ان بیویوں سے شادیوں سے؟ دین ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی باتیں پتا چل گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عائشہ، صرف حضرت عائشہ سے 2210 حدیثیں ملتی ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا علم جمع کریں تو آدھا دین بن جاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ سے 368 احادیث ملتی ہیں. حضرت عمر سلمہ کے جو فتاواز ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ایک پوری کتاب بن جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا ملا؟ ایک اچھی ٹیچر ملی. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا؟ صحابہ میں سے بعد میں تو ہزاروں کو پڑھایا. 200 سے زائد صحابہ کرام حضرت عائشہ کی شاگرد. یہ حکمت تھی نا عائشہ سے شادی میں, اور انہوں نے ان سے حدیث فقہ اور فتاوا سیکھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری شادیاں جو تھیں آپ کے لیے اس طرح بھی خیر کا ذریعہ بنی کہ ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں تک پھیل گیا. میں اس کو یوں سمجھتی ہوں, جیسے صرف سمجھانے کی بات کروں گی, کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں. بس آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں نا جو پاکستان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے, ساری زندگی میں رہ گئے. 98% میرا لے چلے, 90% تو ہماری فیملی کے لوگ ایسے ہی ہیں نا, پیدا ہوئے لاہور میں, بڑے ہوئے وہیں کالج ہوئے, سب کی شادی ہوئی تو کراچی چلے گئے, پھر اگلی زندگی کراچی میں گزار دی. عام طور پہ لوگوں کی یہ زندگی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو بزنس کرتے ہیں, اور جاب والے بھی ایک دو جگہ موو ہونے کے بعد سیٹ ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو عورت ایک ہی شہر میں رہی, وہیں پلی پڑی, اس کا سنیریو, اس کا سوچنے کا انداز اور اس کی فرینڈس کتنی ہوگی, امید کی جا سکتی ہے نا, یا کچھ لاہور سے ہوگی یا کچھ کراچی سے ہوگی. اب اگر ایک عورت کی مرضی خالی اس لیے دے رہی کہ اس کے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, یا مرد بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور ویسے بھی سوشلائز عورت ہی زیادہ کرتی ہے, جو کئی مختلف شہروں میں رہے, ایک جگہ جائے دوسرے جائے ملک میں جائے ادھر جائے, آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کا ویژن بڑھ گیا, اس کی دوستیں بڑھ گئیں, اس کے ساتھی بڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ساتھ ادھر ہے, دوسری بیوی دوسرے خاندان کی, تیسرے ساتھ ہے. ہر عورت اپنے اندر خاندان پر کچھ اثر لے کے آتی ہے, یہ تو مان جائے. جب آپ کسی کی بچی لے کر آتے ہیں نا, تو آپ ایک وہ چھوٹی سی کیا کہنا چاہیے, پیونت کہتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, پنیری لگا دیتے ہیں اپنے گھر کے آنگن میں. چاہے مرد ڈومیننٹ ہو, چاہے سسرال کا اثر ہوتا ہے, لیکن ماں کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے, مجھے یہ ساری باتیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ ایک پیپل پرسن تھے. مشینوں میں زندگی نہیں گزاری, دیواروں میں گزاری نہیں, مسجدوں کے گزروں میں نہیں گزاری, آپ لوگوں میں انٹرسٹ لیتے تھے. اور آپ سوچ سکتے ہیں, آج تو فتوی نہ ختم ہو ہمارے, کہ ایک مسلک سے شادی دوسرے میں ہو کیسے گئی, ایک دن سے کدھر. اس وقت لوگ پرسن دیکھتے تھے, جیسے حضرت تمہیں حبیبہ جو ہیں وہ خود مسلمان تھی, باپ مسلمان نہیں, شادی کر لی. آج لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ باپ مسلمان ہی, اب کیا کریں, لوگ اس لڑکے سے شادی کرے, اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. ایسے 20 سالوں رشتے آتے ہیں لوگوں کے ادھر ادھر, کہ لڑکے اچھے ہیں, سمجھ گئے ہیں, قرآن سنت پہ آ گئے, نیک ماں باپ کی طرف سے کہتے ہیں نہیں, اس کے پیرنٹس لڑکے کے پیرنٹس تو نہیں ہیں نا بھی دین پہ, یا وہ تو پتہ نہیں نان مسلم تھے, یا وہ تو کسی اور مسلم پہ تھے, تو ہم نہیں ادھر کرتے. تو لوگوں سے جینا سیکھنا, لوگوں کے ساتھ رہنا, پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا دین اور زیادہ خوبصورت ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم سب کو اس بات کا تو شفت سے احساس دلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. آپ کو یہ ساری باتیں سنتے ہو کا فیل نہیں ہو رہا, بالکل گوشت پوست کے جذبات رکھنے والے انسان تھے, اور انتہائی فطری زندگی بسر کرنے والے بشر تھے. وہ جو ایک پیرزم اور ایک جو گدی نشینی اور شیخزم کا ایک تصور تو لوگوں کے ذہنوں میں بنتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سیرت پڑھ کے ٹوٹتا ہے. اور اس کی یہ چھوٹی سی مثال اس آیت ہمارے سامنے, قرآن کا ہر وہ حصہ جو سیرت سے جڑتا ہے, مجھے تو کم از کم ان کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک عملی کردار کی صورت لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ابھی اس پہ بس ایک آخری بات کرنی ہے, وہ بریک کے بعد کریں گے. ختم نبوت کی بات ہے, تھوڑی طویل ہے, اس لیے ہم انشاءاللہ یہاں بریک لیتے ہیں. نماز آپ پہلے نماز ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. جب آپ کو کہتی ہوں پہلے کھانا کھا لیں, آدھے لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں آدھے کھانا, تو ڈبل ٹائم لگتا ہے. پہلے اذان لگائیے بریک, اور پھر ساری نماز اور پھر بریک, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے آگے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا, لکھ کے دے دیجیے, انشاءاللہ نماز کلاس کے بعد اس کا جواب دے دیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.